حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا اور قرآن کریم جو تدریجاً نازل ہو رہا تھا لوگوں نے سنا, تو اس قرآن کی وجہ سے جہاں بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی, اس نزول کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے جو ضد اور تعصب میں آ کر اپنی عاقبت برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنی عاقبت برباد کی, اور ایک چال انہوں نے یہ بھی چلی کہ مکہ مکرمہ کی طرف جتنے بھی راستے آتے تھے حج کے دنوں میں انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا اتنا بڑا اجتماع ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دینے سے باز نہیں رہیں گے, تو ایسے کرو کہ جتنے راستے مکہ مکرمہ کے لیے آتے ہیں اور جہاں جہاں سے حج کے لیے قافلے اور لوگ آتے ہیں تمام راستوں پہ اپنے اپنے لوگ کھڑے کر دو, اور وہ ہر آنے والے سے ملیں اور اپنا تعارف کرائیں اور یہ کہیں کہ ہم مکہ کے فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے گھر کے خدمت گزار ہیں, پر ہم تمہیں ایک نئے فتنے اور نئی مصیبت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں والعیاذ باللہ. اور وہ فتنہ ایک نیا دین ہے جس کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور یہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. شاعری کا انداز ہے اور جادو بھی کرتا ہے, اور اب جب حج کے موقع پہ تمہیں وہ ملے گا تو تم اس کے پیغام کو نہ سننا, اور اگر سن لو تو اسے جھوٹا قرار دینا, اور ہو سکے تو تم اس کی مذمت میں بھی کچھ کہو, ایسے نہ ہو کہ اس کا جادو تم پر اثر کر جائے اور مکہ مکرمہ میں فلاں فلاں شخص پر فلاں فلاں قبیلے میں یہ جادو اثر کر چکا. عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ یہ سارے لوگ اس مشورے میں شریک تھے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ مکرمہ کے گرد و جوار میں جتنے بھی گھاٹیاں اور راستے تھے اس پر بیٹھے اور انہوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن کو کہانت, شاعری اور جنون کی ایک چیز قرار دے رہے ہیں, تو آپ نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل ایک ہلکا سا اشارہ فرمایا ہے. سورہ حجر کے آخر پر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور آپ ان سے کہیے کہ ہاں ہاں میں وہی ڈرانے والا ہوں, یعنی جیسے مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور قوموں کو اللہ کے عذاب اور گرفت سے ڈراتے تھے, میں بھی انہی کا بھائی ہوں اور اس زمانے میں میں آیا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسے کہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والوں پر, بانٹنے والوں پر نازل کیا, الذین جعلوا القرآن عضین, جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, بوٹیاں کر دی قرآن کریم کی. یہ جو آیات ہیں یہ اس حرکت کی طرف اشارہ ہے جو اہل مکہ نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ انہیں یہ کہیے کہ جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف خدا کا پیغام دیتے تھے, میں بھی ویسے ہی ہوں, اور دیکھو اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح بانٹنے والوں پر. مقتسمین سے مراد وہ یہودی اور عیسائی قرار دیے گئے ہیں. مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ جو اپنے زمانے میں جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھی اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے, کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے، اور مفسرین کی بہت بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بوٹیاں کر دی، عزین عضو، عضو کا مطلب کسی چیز کو کاٹنا، اس کو ٹکڑے کرنا، جس طرح گوشت کو کاٹ کر بوٹیاں بنایا جاتا ہے، تو قرآن کریم کو اس طرح انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت وہ مشرکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ہنس ہنس کے کہتے تھے کہ دیکھو اس پر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے میں سے ایک کا نام اس نے رکھا ہے بکرا، گائے، تو ایک کہتا تھا کہ گائے میں لے لوں گا، دوسرا کہتا تھا اور سنو اس پر ایک صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ کہتا تھا کہتا ہے کہ اس کا نام ہے انعام، تو انعام کا مطلب مویشی، چوپائے، جانور، تو ایک اور کوئی ہستا تھا وہ کہتا تھا وہ مجھے دے دینا، تیسرا کہتا تھا ایک اور بھی نازل ہوئی ہے اور اس کا نام ہے عنکبوت، تو وہ صورت عنکبوت ہے یعنی مکڑی، تو وہ کہتا تھا مکڑی کو کیا کرنا ہے، چلو وہ تم لے لینا۔ قرآن کا اس طرح مذاق اڑانا اور اللہ کی کتاب کے متعلق ایسے استہزاء کے جملے، اللہ نے اس کا نوٹس کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے آپ بالکل مت گھبرائیے، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ فوا ربی کا سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، لنسألنہم اجمعین، ہم کو ضرور بالضرور ان سے حساب لینا ہے، ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ جب ہماری کتاب نازل ہو رہی تھی تم کسی ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کے چکر میں تھے، اما کانو یعملون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم ایک ایک بات ان سے پوچھیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو نہایت ناگوار یہ بات گزری کہ لوگ اس کے کلام کا مذاق اڑائیں اور لوگ اس کے کلام کا استہزاء کریں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ غیر سنجیدہ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اگر کسی انسان کی غیر سنجیدگی کی حرکتیں اور غیر سنجیدہ مزاج اتنا ہو جائے کہ وہ اللہ کے دین، کتاب، سنت، ان چیزوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے لگے اور اس پہ لطیفے بنانے لگے، تو پھر اس انسان کا اللہ ہی حافظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما کانو یعملون، یہ جو قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹتے ہیں نا، ہم ان سے پوچھیں گے اور بھی ضرور ہمیں پوچھنا ہے۔ فصدع بما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ دھنکے کی چوٹ اعلان کیجیے، واعرض عن المشرکین، اور بالکل پرواہ نہ کیجیے شرک کرنے والوں کی، انا کفیناک المستہزئین، ہم بس ہیں، ہم بہت کافی ہیں، یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، ہم بہت کافی ہیں، ان کا یہ جرم تھوڑا ہے کہ الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ فسوف یعلمون، انہیں انقریب پتا چل جائے گا کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس پر اللہ نے انہیں کتنا سخت عذاب دیا ہے، اور یہ جو ان کی ہٹ دھرمی ہے آپ اس سے بالکل دل تنگ نہ کیا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مقتسمین، ٹکڑے کر لینے والے، بانٹنے والے، مفسرین کی اکثریت اس طرف گئی ہے یا ان میں سے بہت بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے راستوں کو آپس میں بانٹ لیا تھا اور راستوں کے ٹکڑے کر کر کے وہاں پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے تھے۔ تو مقتسمین کا ایک ترجمہ راستوں پر بٹ جانے والے، اللہ نے کہا ہم یقیناً اپنا عذاب نازل کریں گے، اور خدا کا عذاب چند سال کے بعد بدر میں نازل ہوا، اور اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم راستے بانٹ بانٹ کے گھاٹیاں اور چوراہے اور یہ چیزیں اور جو سڑکیں مکہ کو راستے جاتے تھے ان کو تقسیم کر کر کے تم کھڑے ہوتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے جواب کا سوچا اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر میری طرف سے جواب دینا۔ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھیجا تھا، وہ ایسا نازک موقع تھا کہ کفار مکہ کچھ بھی کر سکتے تھے، تو اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ان راستوں میں کھڑا ہونا اور تمام اطراف سے آنے والے عربوں سے بات کرنا اور ان سے ٹکر لینا اور انہیں سمجھانا اور انہیں کہنا کہ اہل مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اور صحیح بات ہم سے سن لو، یہ کوئی معمولی درجے کی بات تھوڑی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ انتخاب کیا، اور سیر علام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جاؤ اور یہ جو جھوٹ میرے متعلق لوگ بول رہے ہیں اس کا تم نے جواب دینا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر اسی طرح تردید کی لوگوں کے سامنے جس طرح کے لوگ جھوٹ بول رہے تھے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی چیز کو بھی دیکھا، جیسے ہی بخاری وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، اور وہ چاند کے دو ٹکڑے کے ہو جانے کا واقعہ ہے، شق قمر جسے کہتے ہیں، اور ان میں بعض کم عمر والے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے، اور اس واقعے سے بہت پہلے وہ اسلام کو قبول کر چکے تھے. صحیح بخاری ترمذی وغیرہ مجھے روایات آتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ انشق القمر، اور جب چاند ٹکڑے میں تقسیم ہوا ہے، نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، فقال لنا اشہدوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو اور اس پر گواہ رہنا، یعنی اسے یاد رکھنا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ، اتنے تنگ حالات میں بھی اور اتنی سختی کے واقعات میں بھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو دور آیا ہے، اس میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری طرح اطاعت کی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعداد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں جا چکی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت عملی سے مختلف محاذ جو تھے کھلے ہوئے تھے، اس میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اس بات کا پورا خیال کیا اور دفاع کیا کہ مدینہ منورہ تک دشمن نہ پہنچنے پائے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں انہوں نے مختلف راستوں پر صحابہ رضی اللہ عنہ کے دستے متعین کیے، اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی ایک دستے پر مقرر کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مدینہ منورہ کی حفاظت ضروری ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ استقامت اللہ نے اس کی ایسی برکات نازل فرمائی کہ تمام کے تمام فتنے دب گئے، اور حضرت ادعی رضی اللہ عنہ جو ایک مارکے سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ سارا علاقہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہے، اور ان لوگوں نے زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دی ہے، اور وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر آئے اس ثبوت کے لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کریں کہ لوگوں نے بغاوت کو چھوڑ دیا ہے اور یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یا یہ کہ ارتداد کو چھوڑ دیا ہے، تو جس راستے سے وہ آئے ہیں اس راستے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مل جائے. ادعی رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام کیا، اور یہ جو بشارت تھی ان کو سنائی اور کہا کہ آپ اس کے حقدار ہیں، آپ جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنائیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں فلاں علاقے سے ادعی آئے ہیں رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہاں پر سب لوگوں نے اطاعت قبول کر لی ہے خلافت کی، اور انہوں نے زکات دینا شروع کر دی ہے، اور یہ زکات ہے اور پیش کر دی. 15 ہجری میں یرموک کا مارکہ جو ہوا تھا، یہ بڑی فیصلہ کن جنگ تھی، اور اس کی تفصیلات مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت سے گئے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس میں جو بھی کارکردگی تھی وہ ظاہر کی، اور حمص جب فتح ہوا ہے تو وہاں پر خمس آیا، اور کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ. اس پر بحث ہوئی کہ بہت زیادہ مال ہے تو مدینہ منورہ کیسے بھیجا جائے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا انتخاب ہوا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے خوشخبری بھی سنائی اور ان کی خدمت میں غنیمت کا مال پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو ویسے بھی ان سے بڑا تعلق تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تعلق تھا کہ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک سفر میں ہم جا رہے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور پانی کی تکلیف پیش آئی اور پانی کم ہو گیا، تو سفر بہت طویل تھا اور پانی کی قلت سب کے لیے پریشان کن تھی، تو کسی آدمی نے جو گزر رہا تھا مدینہ منورہ پہنچ کے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ فلاں مقام پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور پانی کی دقت ان کے لیے تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بلند الفاظ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہے، تو فرمایا اس کی بات سن کے کہ لا ہوا ان یفجر اللہ لہ عینن، ابن مسعود تو ایسا شخص ہے کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چشمہ بہا دے گا اور اللہ اس کی پیاس کے لیے زمین سے پانی جاری کر دے گا، اظن عندی، میرا گمان یہ ہے کہ اللہ ایسے نہیں کرے گا کہ ابن مسعود اور اس کے ساتھی ختم ہو جائیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتنے برکت والے آدمی ہیں کہ ان کے لیے تو زمین سے چشمہ پھوٹ پڑے گا، میرا خیال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کرامت کا اعتراف فرمایا اور اقرار کیا یا گواہی دی کہ یہ کہ وہ اپنے نزدیک اتنا بڑا آدمی سمجھتے تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو اور ان کے دوستوں کو اللہ ضائع کر دے، وہ تو اگر پانی کی زیادہ دقت پیش آئی تو اللہ ان کے لیے چشمہ جاری کر دے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو انہیں کوفہ بھیجا ہے تو کوفہ والوں کو خط لکھا جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے، مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا شہادت کا اتنا دکھ تھا اتنا غم تھا انہیں، کیونکہ شاگردوں نے لکھا ہے کہ جو چادر انہوں نے اوپر اوڑھی تھی وہ بار بار گرتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ تو ہو گیا کہ آپ کا جنازہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن امیر المومنین میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور اس تعریف سے تو مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا، اب تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ میں تعریف بھی نہ کر سکوں، اور اللہ کی قسم عمر آپ حق کے مقابلے میں بڑے جرات مند تھے، حق جب سامنے آتا تھا تو اس کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی جرات اللہ نے آپ کو دی تھی، اور جو باطل تھا اس کے معاملے میں بڑے آپ بخیل ہو گئے تھے، یعنی باطل کو نہ قبول کرتے تھے نہ اس پر چپ رہتے تھے اور باطل کی مذمت فرما دیتے، اور خوشی کے موقع پہ آپ بڑے خوش ہونے والے آدمی تھے، اور جو ناراضگی اللہ کی تھی آپ اس پہ ناراض بھی ہوتے تھے، اور اللہ کی قسم عمر میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا کہ آپ نے خام خواہ کسی کا عیب بیان کیا ہو، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بغیر وجہ کے آپ نے کسی کی تعریف کی، بہت بڑے جملے ہیں، آدمی سوچے کہ قسم کھا کر یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی بلا وجہ کسی کا عیب بیان کیا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کسی پہ نکتہ چینی کوئی عیب کوئی اس شخص کو کہتے تھے تو بہت سوچ سمجھ کے کہتے تھے، اور یہ گواہی بھی کسی معمولی آدمی کی نہیں ہے، فقیہ الامت ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی گواہی، اور پھر بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ موقع بے موقع کسی کی تعریف شروع کر دی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھی قسم کھائی کہ بغیر وجہ کے آپ تعریف نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات پیش آتی تھی، اور پھر کہا کہ اللہ آپ کو اسلام کی طرف سے بڑی جزائے خیر دے، اور آپ کا اسلام میں داخل ہونا اور اسلام کو قبول کرنے کا دن وہ عزت والا دن تھا، اور وہ دن جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے بڑا تکلیف دے اور اسلام کے لیے بہت بڑی دراڑ پیدا کر دینے والا دن تھا، تو اس عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا، اس کے کئی ایک واقعات ہیں، ممکن ہے کچھ اور بھی آئیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو تھی وہ 24 ہجری میں ہوئی ہے، 14 ہجری میں وہ امیر المومنین بنے تھے اور 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، تو ظاہر ہے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذمے خلافت کو کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلافت میں اور لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے مقام پر باقی رکھا، کوفہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا، جس منصب اور مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فائز کر گئے تھے اور جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی تھی اسی پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی رکھا، یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت سعد اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی, اور جب یہ پتا چلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لیا. کوفہ والوں کو جہاں اتنی محبت اور تعلق تھا اور اتنا کچھ تھا, اس میں سے ایک گروہ پورا ایسا تھا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مخالف بھی تھا, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مخالفت بھی ایسی شدید تھی کہ وہ لوگ چاہتے تھے کسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ خلافت کے معاملے میں بدنام ہو جائیں, اور کسی طرح کوئی الزام کوئی چیز ایسی ان پر لگ جائے. مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ محتاط آدمی تھے, اور وہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے جس کی وجہ سے ان پر کوئی الزام لگتا یا دور دور تک کوئی اس چیز کا کوئی اثر بھی پایا جاتا. لیکن آخر پہ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں ایک عجیب بات ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ بات عجیب یہ ہو گئی ہے کہ 1,00,000 درہم تمہارے خزانے میں نہیں, نہ تو میں نے رکھے ہیں اور نہ ہی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے طلب کیے ہیں کہ میں نے وہاں بھجوا دیا, اور میں اس کا امانت دار تھا تاکہ میں ان چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھوں. تو یہ کوفہ والوں کی شرارت تھی کہ انہوں نے 1,00,000 درہم, تفصیل اس کی تاریخ میں آتی ہے, یا تو انہوں نے خود دیے اور واپس لے لیے, اور یا پھر چوری کی یا کچھ ایسی حرکت انہوں نے کی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اس بات پر پریشانی ہوئی. عبداللہ بن سنان کی روایت میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوفہ والوں تمہارے بیت المال سے 1,00,000 درہم کم ہے, اور کوئی حکم نہیں ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا کہ انہیں بھجوائے جائیں یا کیا کیا جائے. تو یہ چیز اتنی ان پر گراں گزری ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ کہ وہ اس صدمے سے بیمار ہو گئے. اب جب بیماری ان کی بڑھ گئی اور پریشانی بڑھ گئی, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ابت الفرید میں آتا ہے کہ خط لکھا اور کہا آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے میرے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا حساس اور امانت دار آدمی اس کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے, اور وہ اتنا پریشان ہے بیمار ہو گیا ہے تو کل تو یہ بیماری نہ بڑھ جائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس بلا لی. کوفہ سے واپسی پر جو چیز وہاں پر پیش آئی ہے وہ یہ تھی کہ راستے میں وہ آ رہے تھے, اور راستے میں ربضہ یا ربضہ ایک جگہ ہے وہ پڑتی تھی, اور یہ جگہ جو تھی وہ مسکن تھی کس کا, سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقابل صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے, جندب ان کا نام تھا, اور ابو ذر کنیت. اور اسلام میں جو زہد جس کا مقام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور ہمارے ہاں حدیث میں اور تفاسیر میں اور تاریخ میں جو روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی ملتی ہیں, اس طرح کی چیز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اپنے قبیلے بنو غفار کے بہت بڑے ڈاکو تھے, اور جرت و دلیری کا یہ حال تھا کہ اکیلا شخص پورے قافلے کو لوٹ لیتا تھا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی طبیعت میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ بس اللہ کی طرف مائل ہو گئے. ابو معشر کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں بھی خدا کی توحید کے قائل تھے, اس لیے مورخین نے جن جن لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون کون لوگ تھے مکہ مکرمہ میں یا عربوں میں جو خدا کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور بت پرستی سے انکار کرتے تھے, ان میں ایک نام حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بھی. اسی لیے جس شخص نے سب سے پہلے جا کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے ہیں, ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ اس نے لفظ یہ کہے کہ ابو ذر مکہ مکرمہ میں گیا تھا اور تمہاری طرح کا ایک آدمی میں نے دیکھا, وہ بھی تمہاری طرح کہتا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب سنا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا پیغام ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو کیا عربوں میں کوئی اور بھی پایا جاتا ہے؟ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کے لیے خود مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ اب کب سے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی مرتبہ ان کی خدمت اقدس میں حاضری ہوئی ہے اس سے بھی 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. لوگوں نے کہا کس کی نماز پڑھتے تھے؟ کہنے لگے اللہ کی. لوگوں نے کہا کدھر چہرہ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا بس جس طرف اللہ پھیر دیتا تھا میں اسی طرف سجدہ کرتا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمہ اس چیز کی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے. اور پھر وہ آئے ہیں اور مکہ مکرمہ میں یعنی حرم شریف میں وہ رہے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کچھ پتا چل. اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا، بھائی خبر لے کے آیا تھا، پھر اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی تھی. پھر یہ خود سفر اس کے بعد کیا تھا جس کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور زمزم پیتے رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ یہ شخص جو یہاں آیا ہے اور زمزم پہ گزارا کرتا ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے، نگاہیں جستجو میں ہیں اور کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، یہ ڈھونڈتا کیا ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک دن آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مسافر ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا میرے گھر چلے جاؤ، تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا، کوئی گفتگو نہیں. صبح اٹھے اور پھر بیت اللہ میں چلے گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں اپنا ٹھکانہ معلوم ہو تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کچھ ٹھکانہ معلوم نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑا تھوڑا یہ یقین ہونا شروع ہوا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس زمانے میں اسلام کا اظہار یا اسلام کی بات کرنا کچھ اتنا آسان نہیں تھا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی نہیں بولے، یہ بھی نہیں بولے. پھر اگلی رات آ گئی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ لے گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اطمینان دلایا کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور میں نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا تھا لیکن کوئی خبر نہیں لایا، تو اس لیے آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نیکی کا راستہ پا لیا، اور صبح آپ میرے ساتھ چلے جائیں، اور راستے میں اتنا فاصلہ رکھ کے چلنا کہ دیکھنے والا اجنبی شخص مجھے اور آپ کو دونوں کو اکٹھا نہ سمجھے. اور جہاں خطرہ ہوا وہاں پر میں جھک جاؤں گا، اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنا سفر جاری رکھیں، چلتے رہیں مکہ میں، میرے ہی خاطر رکیے نہیں، خطرہ ہے بس نکل جائیے. تو یہ مرحلہ اگرچہ پیش نہیں آیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں چلایا راستے میں، اور گلیوں سے گزرتے ہوئے، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری چیزیں بتائیں تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اور پھر اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے اظہار کیا تو عین بیت اللہ کے اندر انہیں مارا گیا، اور اتنا مارا کفار مکہ نے کہ اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نظر نہ پڑ جاتی اور وہ اس دن نہ آ جاتے تو شاید ان کی جان ختم ہو جاتی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، یہ دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک شخص پر سب بری طرح پل پڑے ہیں اور اسے مار رہے ہیں. تو آگے بڑھے، انہوں نے کہا اس کا کیا قصور ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بے دین ہو گیا. ان کا یہ کون ہے؟ ان کا دیکھو یہ کون ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھا تو ان کا تمہارا ناس ہو جائے، یہ غفاری ہے، بنو غفار سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا تو بنو غفار تمہارا راستہ روک دیں گے اور تمہاری تجارت ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. تب جا کر قافلوں نے کہیں پیچھا چھوڑا. کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کافروں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس ابو ذر اپنے گھر چلے جاؤ اور جس طرح ہو سکے اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کو میری طرف سے دین کی دعوت دینا, اللہ کے اس دین کو پھیلاؤ اور مجھے ان قریب ہجرت کا حکم مل جائے گا, بس جب میں ہجرت کر کے جاؤں تو تم اس وقت میرے پاس وہاں آ جانا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق, اور پھر جا کر انہوں نے اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دی ہے اور اتنی مؤثر دعوت تھی ان کی کہ ان کے دوسرے بھائی نے اسلام قبول کیا, پھر تیسرے بھائی نے اسلام قبول کیا, ہوتے ہوتے آدھا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا. اور آدھا قبیلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو پھر بنو غفار آئے تھے اور پھر یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. مسند احمد میں مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایک حصہ خود تفصیل سے وہ خود بیان کرتے تھے, لوگوں نے یہ بتایا ہے, اور پھر کہ روات میں راویوں نے یہ بتایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے اسلام کا اور ان ساری چیزوں کا واقعہ بیان کیا. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ غزوات میں رہے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حتیٰ کہ غزوہ تبوک آیا, اور غزوہ تبوک اتنا مشکل تھا کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ساتھ الاسرہ, بڑی تنگی کا زمانہ. تو جس وقت کو خدا کہے کہ بڑی اسرت اور تنگی کا زمانہ تھا, سوچنا پڑتا ہے کہ کیسی تنگی ہوگی کہ اللہ نے بھی خود ارشاد فرمایا ہے. اور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب غزوات سے بالکل الگ تھی, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو قحط کا زمانہ تھا, بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی, لوگ ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے جا رہے تھے, کوئی پیچھے رہ گیا, کوئی اور, اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آج فلاں آدمی رہ گیا, آج فلاں آدمی بھی واپس چلا گیا, تو آپ فرماتے تھے اچھا جانے دو, اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ اسے واپس ہمارے ساتھ بھیج دے گا, اور اگر وہ برا ہے تو اچھا ہوا ہماری جان اس سے چھٹی. یہاں تک کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول ابو ذر نے بھی چھوڑ دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ ابو ذر واپس چلے گئے مدینہ منورہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے اثرات ظاہر ہوئے, بولے کچھ نہیں, کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی, اور آگے تشریف لے جا رہے تھے. ایک دن دوپہر میں کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ کوئی شخص آ رہا ہے, دور نظر آ رہا ہے, یہ کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار فرمایا کہ اللہ کرے ابو ذر ہو. یہ با محاورہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ کن ابا ذر, آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا, تو محاورے میں ترجمہ یہی کریں گے کہ آپ نے فرمایا اللہ کرے گا ابو ذر ہو. اور واقعی جب قریب پہنچے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے انہیں دیکھ کے, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو ذر ایسا آدمی ہے, اللہ اس پر رحم کرے, تنہا چلتا ہے اور تنہا انتقال کرے گا اور قیامت کے دن بھی تنہا ہی اٹھے گا. یہ حدیث بہت جگہ پر آئی ہے, مسلم کے حاکم میں بھی آئی ہے, مسلم وغیرہ کی روایت میں بھی آئی ہے, لیکن اس میں ایک اشکال ہے جو سمجھ بھی لینا چاہیے, یا یہ کہ اسے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دعا کے طور پر یہ جملہ کہا نا کہ تو ابو ذر ہو جا. اس سے بعض اہل علم میں ہیں وہ اہل علم, لیکن انہوں نے جو اس سے استدلال کیا ہے, اس استدلال میں انہوں نے غلط استدلال کیا ہے, وہ ان کے علم کی شان کے مطابق نہیں. انہوں نے ثابت یہ کیا ہے اس احادیث کو لکھ کے, اس جیسی چیزوں کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کا اختیار دے دیا تھا, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا ہے نا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن, اللہ جب کسی چیز کے متعلق یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے فیکون ہو جاتی ہے, تو اللہ کا کام تو بس اتنا سہل آسان, رب تعالی شانو کا اتنی قدرت اور اتنا ارادہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے. تو تو بعض لوگوں نے اس صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گنوانا چاہا اور وہ کہتے ہیں علیہ عزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کن کہتے تھے فیکون ہو جاتا تھا. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جب دیکھو غزوہ تبوک میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور دور سے اسے آتا دیکھ کر فرمایا کہ کن ابا ذر تو ابو ذر ہو جا, تو ابو ذر ہو گیا تھا. تو یہ کن فیکون کے اختیارات تھے. یہ ہے سارے بودے دلائل اور صحیح بات سے غلط چیز کو ثابت کرنا. سیدھی سادی سی بات ہے کہ اگر وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نہیں تھے, کوئی اور آدمی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا اور پھر واقعی وہ ہو گیا کن فیکون کی قدرت کی وجہ سے, تو اصل ابو ذر رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ دو ابو ذر رضی اللہ عنہ ہو جانے چاہیے نا. اس لیے اب کوئی یہ کہے کہ مسلم میں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ یہ روایت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کن ہو جا اور وہ ہو گئے, تو ایک عام آدمی بیچارہ اس کا کیا جواب دے؟ وہ کہے گا ہاں بھی حاصل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات, لیکن اچھی طرح یقین سے جان لینا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت عظمت ادب احترام رفعت محبت سب چیزوں کے باوجود قطعاً کسی درجے میں اللہ کے شریک نہیں تھے. اللہ کی قدرت میں, اللہ کی طاقت میں, حق تعالی شانہ کی وحدانیت میں ذرہ برابر ان کا کوئی حصہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, اس کے رسول تھے, اور اللہ نے پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے اس آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتبار فرمایا. مگر یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں شریک ٹھہرا دیں, اور علیہ باللہ اس قسم کی صحیح روایات سے ہم غلط چیزیں ثابت کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات تھی, یعنی فکر رہی نا کہ ابو ذر کدھر چلے گئے, وہ کیوں چھوڑ گئے ہوں گے, کیا ہوا ہوگا. تو کسی نے بتایا وہ کوئی شخص آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار فرمایا کہ کن ابا ذر تو ابو ذر ہی بن جا, اور اسی کا محاورہ ترجمہ یہی ہو سکتا ہے عام زبان میں کہ اللہ کرے ابو ذر ہو, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے. اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا, اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ قافلے میں اس اونٹ کو لے کر چلیں, لمبا سفر تھا, مگر اونٹ کی بیماری بڑھ گئی. انہوں نے چلانے کی کوشش کی تو نہیں چلا, تھوڑا سا چلا پھر رک گیا, تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان اتارا اور اپنے کندھوں پہ لادا اور پیدل چل پڑے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل میں قیام فرمایا, ابو ذر رضی اللہ عنہ نہیں تھے, تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا ابو ذر بھی رہ گئے. اگلی منزل پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا یا جا رہے تھے اگلی منزل کی طرف, تو اس اثنا میں ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلسل سفر کرتے رہے, اور جتنی دیر آپ پہلی منزل پر ٹھہرے تھے اتنی دیر میں انہوں نے پیدل کو راستہ کور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش بھی ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے ابو ذر پہ, اکیلا چلتا ہے, اکیلا ہی انتقال ہوگا اس کا, اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی پھر یہی حالت ہو گئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعلق تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا تعلق تھا. اس کے واقعات پھر سے ہی آئیں گے شاید آج بھی کچھ. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ساری خلافت کے دور میں اپنی سرہ امتیاز کو قائم رکھا کہ دنیا سے دوری اور تناؤ کی زندگی سے اجتناب. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت وسعت دے دی تھی, بہت پیسے آ گئے تھے, بیت المال بھر گیا تھا, اور خلیفہ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جیسے سخی جواد اور دونوں ہاتھوں سے لٹانے والے آدمی, انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے, اور سرکاری پیسہ تھا وہ تو تھا ہی تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی تجارت سے جو پیسہ آتا تھا انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کبھی روک کے نہیں رکھا, تو ان کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگوں کو دیتے دلاتے رہتے تھے, اور ان کے وفات کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ اسی روش پہ قائم تھے. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں شام تشریف لے گئے, اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر لیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب کی بشارت دو. اس آیت پر اختلاف ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب کوئی آدمی سونا اور چاندی جمع کرتا ہے اور پھر اس میں سے زکات، عشر، صدقہ، جتنی چیزیں شریعت نے اس کے ذمے واجب قرار دی ہیں، جب وہ ادا کر دیتا ہے تو اب اس کا مال پاک ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک اور فتویٰ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے سارا خرچ کرو، ضروریات زندگی کے علاوہ سارا خرچ کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سے عرض کیا کہ حضرت اگر سارا خرچ کر دیں اور اللہ کی مرضی بھی یہی ہو اور قرآن کی اس آیت کا مطلب بھی یہی ہو تو پھر وراثت کا کیا بنا؟ وراثت کی آیات کس لیے آخر؟ اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو ضروریات زندگی سے زائد اگر ان کے پاس مال کچھ ہے تو اس کے رکھنے کی اجازت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. مستحب ہے کوئی سارا خرچ کر دے لیکن فرض واجب نہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے فرض ہے، بس اپنی ضروریات زندگی ایک سال کی رکھو، باقی سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور یہ ان کا مسلک رہا. اور اس سلسلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی اور لوگوں کی بھی بحث ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو آخری دور تھا اس میں بھی یہ مباحث ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرما دیا تھا کہ جب کوئی شخص اپنے مال میں سے وہ حصہ خرچ کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے واجب اور ضروری قرار دیا ہے تو پھر اس کا مال رکھنا جائز ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ اس آیت کو اتنا عام کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیتے تھے. پھر جب انہوں نے اس مسلک کو بیان کرنا شروع کیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے. انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ شام میں کچھ لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہوتے ہوتے یہ ایک گروہ بن جائے، اور ادھر دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اور یہ اختلاف امت کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنے. انہوں نے کوئی بھی کام کہنے سننے کی بجائے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ اطلاع دے دی کہ یہاں یہ صورتحال پیش آ رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ خط پڑھا تو انہوں نے لکھا کہ ابو ذر آپ میرے پاس آ جائیے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جہاں آپ چاہیں آپ قیام کریں، اور صبح شام ایسی اونٹیاں جو دودھ دیتی ہیں آپ کے دروازے پہ ہم لوگ بھیج دیا کریں گے، اور سرکاری کارندے آئیں گے، اور آپ جتنا دودھ آپ کی ضرورت ہو اتنا لے لیا کیجئے، جتنے پیسے چاہیں وہ مجھ سے لے لیجئے، اور آپ اللہ کی عبادت کیجئے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو امیر المومنین مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، میں بس ایسا ہوں ایسا ہی کافی، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے آبادی کا اندازہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اذا بلغ البناء بالمدینہ سلعا، جب سلعا ایک جگہ کا نام تھا، ایک جگہ زمین کی اس کو کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مدینہ منورہ سلعا تک آباد ہو جائے تو تم چھوڑ دینا مدینہ منورہ کو. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا اور سلا تک جب آبادی پہنچی تو میں شام ہجرت کر کے چلا گیا تھا. اب آپ نے مجھے بلا لیا، اب میں مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں رہنے سے منع فرما دیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ بتائیں کیا کریں. یہ بات چیت بس اتنی ہوئی اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور لوگوں نے ان کے گرد ہجوم کرنا شروع کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا کہ شام میں بھی یہ بات ہو چکی ہے، اب مدینہ منورہ میں ایسی بات نہ پیش آ جائے. تو انہوں نے کہا مکہ مکرمہ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہ لوگ آباد ہیں، آپ وہاں چلے جائیے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خود خواہش ظاہر کی کہ مجھے وہی جگہ دے دیں. سبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش کے مطابق وہاں چلے گئے، اہلیہ کو بھی لے گئے، وہاں بنو صالبہ تھے، ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. جب عراق والے جو پہلے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اور لوگوں کے بھی, انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور وہ سلاح پہنچے, وہ پہنچے ربضہ جو گاؤں تھا, اور انہوں نے کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ ہم لوگ آپ کی حمایت کرتے ہیں اور آپ ایسے کریں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کریں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ڈانٹا اور نے کہا میرے معاملے میں دخل نہ دو, اور یہ جو امیر المومنین ہیں ہمارے حاکم, انہیں رسوا نہ کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا تھا جو اپنے حاکم کو رسوا کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. یہ اسلام نے جو اجتماعی زندگی سکھائی ہے اس کے آداب ہیں. یہ حکومت اگر ٹھیک ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہو, امن, انصاف, تعلیم, یہ تینوں چیزیں مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اگر امن قائم رکھے تاکہ تجارت بڑھے, تبلیغ بڑھے, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا کام بڑھے, لوگ آزادی اور اطمینان سے اللہ کو یاد کر سکیں, اور دوسری چیز انصاف میسر ہو تاکہ لوگ بے فکر ہوں کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور انصاف لے کے آئیں گے, اور تیسری چیز تعلیم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے حکم دیا تھا کہ بچوں کے نام لکھو, اور جو ماں باپ تعلیم کے لیے اپنے بچے کو نہیں بھیجتے انہیں جیل ڈال دو. تو جب تعلیم کا نظام ٹھیک ہو, امن ہو, اطمینان ہو, انصاف مل جاؤ, اور معاشی حالات درست ہوں, حکومت ٹھیک کام کر رہی ہو, تو پھر ایسی حکومتیں اور اسٹیبلشڈ گورنمنٹس کے خلاف ٹکر لینا اور اٹھنا, یہ کہاں کی عقل مندی. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ میں امیر المومنین کے خلاف نہیں کچھ کروں گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, اور پھر فرمایا کہ عثمان مجھے پھانسی پہ چڑھا دیتے تو میں اف نہ کرتا, میں سمجھتا ان کا فیصلہ درست ہے اور وہ میری اچھائی اور میری بلائی کے لیے کام کرتے. اور تم ربضہ کی بات کرتے ہو کہ میں یہاں آ گیا ہوں مکہ مکرمہ کے قریب ایک گاؤں میں, امیر المومنین مجھے مشرق میں بھیج دیتے, مغرب میں بھیج دیتے تو بھی میں سر جھکا کے وہیں چلا جاتا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے خلاف نہیں ہیں, وہ میری بھلائی چاہتے ہیں, اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ مجھے کہہ دیتے کہ تم اپنے گھر پہ ہی رہو اور کسی سے نہ ملو, گویا نظر بندی کی ایک صورت ہو گئی نا. تو طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا میں اس میں بھی خیر ہی سمجھتا, کیونکہ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ سراسر خیر ہی. تو ان کوفہ والوں کو وہاں سے گویا صاف جواب مل گیا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے پاس تھا کیا گاؤں میں, چند بکریاں, تین گدھے آتے رکھے ہوئے تھے, اور اس پہ وہ کام کروا لیتے تھے, کوئی چیز ڈھونی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی ہوئی, اور چند ایک بکریاں اور بکرے رکھے ہوئے تھے, بس یہ ساری کائنات تھی. اور علم اللہ نے اتنا دیا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو, خاموش رہتے تھے, لیکن اتنا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ ابو ذر کے پاس اتنا علم ہے کہ لوگ اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں, لیکن ابو ذر نے اپنے علم کو خزانے کی طرح ایک تھیلی میں بند کر دیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں, تو فرمایا کہ اس کا علم اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم برابر ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کتنا علم اللہ نے دیا ہوگا, لیکن بس وہ تبن چھپ رہتے تھے, نہیں بولتے تھے, اور پھر ان کے مزاج میں یہ جو چیز آ گئی تھی کہ سارا مال خرچ کرو اور کچھ تمہارے پاس نہ رہے, یہ چیز بھی تھی. مسلمان ظاہر ہے کہ ہر درجے کے لوگ تھے, تو ان کے شاگرد اور ان کا حلقہ ایسا نہیں بن سکا جیسا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بنا تھا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں جن سے فتویٰ لیا جاتا تھا, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علام الموقعین میں ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے صاحب فتویٰ تھے, اتنی صاف اور کھری بات کہنے والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی ضروریات بڑھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اب یہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے یہ تھوڑا ہے، اور مسلمانوں کی ضروریات بڑھ گئی ہیں، نئی نئی تعمیرات کی ضروریات ہیں، نئے شہر ہیں بسانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، پل بنانے ہیں، لوگوں کی تعلیم کا نظام ہے، تو انہوں نے جو مسلمانوں سے ٹیکس وصول ہوتا تھا اس میں اضافہ کر دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اس وقت مسجد نبوی میں، تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین کے جو عامل ہیں حکومت کی طرف سے جو لوگ مقرر ہیں وہ فاروقی دور سے زیادہ ٹیکس لینے لگے ہیں، زیادہ پیسے ہم سے لینے لگے ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا جو تمہارے ذمے واجب ہے شرعاً ضروری ہے وہ دو، اور اس سے بھی زیادہ اگر لیتے ہیں تو پھر تم حکومت کے خلاف مت اٹھنا، دیکھو وہ پیسے تمہیں قیامت میں مل جائیں گے، اللہ کے ہاں کام آ جائیں گے، تمہاری طرف اپنی طرف سے صدقہ اسے سمجھ لینا. تو ایک لڑکا اٹھا اور اس نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کیوں فتویٰ دیتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کیا آپ کو، کیا فتویٰ نہیں دے سکتے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے نگران لگ گئے ہو، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری گردن پر تلوار لا کر رکھ دو، اور مجھے یقین ہو جائے کہ اب میں مار دیا چاہوں گا تو بھی جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے کہہ کر رہوں گا، تمہیں سنا کر رہوں گا. بڑی جرت اللہ نے دی تھی، اور جس چیز کو وہ سچائی سمجھتے تھے لوگوں میں سے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس سچائی کو کہتے تھے. 4000 اس زمانے میں درہم یا دینار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کر دیا کہ ہر مہینے اتنے پیسے حضرت کی خدمت میں پیش کرتے رہو. جب حکومت کی طرف سے کوئی آدمی لے کے جاتا تھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بلاتے تھے، اور اخراجات کا اندازہ ہو جاتا تھا مہینے میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سال میں اتنے ملتے تھے. تو سال میں ملے یا مہینے میں، بہرحال وہ اپنے اخراجات کا اندازہ کر لیتے اور نوکر سے کہتے کہ اتنی چیزیں لے آؤ، اور جو باقی پیسے بچ جاتے تھے کہتے تھے لوگوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ اللہ نے کہا جو سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتا ہے وہ گویا کے انگارے ہیں جنہیں تھام رہا. اور پھر کہتے تھے کہ میرے دوست حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ دیکھو گزر، جو شخص بھی سونے اور چاندی کو محفوظ رکھے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اسے آگ چمٹ جائے گی. اتنا زیادہ اس بات کا پرچار وہ کرتے تھے کہ جو لوگ جن کے متعلق اندازہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ کچھ پیسے جمع کر رہا ہے ملتے نہیں تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ بڑے مرتبے کے صحابی ہیں، اور عراق میں انہیں حکومت بھی مل گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاں مقرر کیے رکھا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمنی ہے، یہ آئے تو قدیم تعلق تھا اور اس بنیاد پر چمٹ گئے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، تو بھائی بھائی کہتے تھے اور انہیں اپنے گلے سے لگایا، ان سے ہاتھ ملتے رہے، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اور بار بار کہتے تھے مجھ سے دور ہو جاؤ، جب سے حکومت کا عہدہ تم نے لیا ہے تم میرے بھائی نہیں رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چلے گئے، پھر محبت اتنی تھی، پھر لوٹ کے آئے، پھر چمٹ گئے اور پھر رو پڑے اور کہا مجھ سے کیا قصور ہو گیا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا دور ہو جاؤ، تم لوگوں میں حکمرانی کر کے نہیں آئے. انہوں نے کہا حکمرانی کی ہے مگر امیر المومنین نے بنا دیا تھا، میں کیا کرتا. تو فرمایا اچھا جب تم حکمران بن گئے تو تم نے اپنے لیے بڑا محل تعمیر کر لیا ہوگا. ان کا حضرت بالکل کوئی عمارت تعمیر نہیں کی. فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کیا تو جو پیسے ملے تھے اسے غریبوں میں بانٹا یا زمینیں بنانے لگ گئے تھے. ان کا حضرت کوئی زمین نہیں دی. فرمایا اچھا تو پھر تم نے جانور تو نہیں خرید لیے، دودھ اور ان چیزوں کی تجارت تو نہیں شروع کر دی جانوروں کی. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کیا. تو پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے گلے لگا لیا. فرمایا اب بالکل ٹھیک ہے، اب تم میرے بھائی ہو، اور دیکھو جو ضرورت سے پیسہ بچ جائے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرو. یہ مزاج تھا ان کا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مزاج نہ ہر مسلمان کا ہو سکتا تھا، نہ مسلمانوں کو اس پہ مجبور کیا جا سکتا تھا، اور نہ ہی اس طرح خلافت اور یہ چیزیں چل سکتی تھی. اور اس درویش کی ایسی زندگی تھی کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا انہیں اور ایک چادر باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. تو پوچھا کہ حضرت اس کے علاوہ بھی کوئی چادر؟ تو فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہوتا تو تم اسے میرے جسم پہ نہ دیکھتے. اس نے کہا کچھ دن پہلے دو چادریں تھے تھیں آپ کے پاس، فرمایا وہ میں نے ایک آدمی کے لیے رکھی تھی بس اس کو دے دی. پھر ایک دن ایک آدمی نے دو چادریں دیکھ لی تو کہا حضرت دو چادریں اوڑھ لی؟ فرمایا ہاں ایک چادر اوڑھ کے گھر کا کام کاج کرتا ہوں اور دوسری چادر رکھ لی ہے کہ مسجد میں جانا اور لوگوں میں جانا ہو تو وہ بھی اوڑھ لیتا ہوں. کچھ بکریاں ان کا دودھ پی لیتا ہوں، خچر ہیں یہ باغ برداری کے کام آتے ہیں، اور ایک نوکر ہے بس کھانا پکا دیتا ہے، اس کے علاوہ دنیا سے چاہیے کیا؟ عبداللہ ابن خراش کہتے ہیں کہ میں نے ربزہ میں حاضری دی، ابوذر رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا درخت کے سائے میں ایک نمدہ بچھا ہوا ہے اس پہ بیٹھے ہوئے اور ان کی اہلیہ کام کر رہی تھی اور اہلیہ تھی ان کی رنگت بڑی گہری تھی. تو ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا ابوذر آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہے اور آپ کی کوئی اولاد نہیں رہی، باقی سب کا انتقال ہو گیا. تو ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس فانی دنیا سے لے کے اللہ نے اس دنیا میں میری اولاد کو بسا دیا جو باقی رہنے والی ہے، وہاں جاؤں گا تو مل لوں گا. اس نے کہا آپ دوسری شادی کر لیں. تو فرمایا کیسی کام کی بات سنائی؟ فرمایا ایسی عورت جس سے شادی کرنے سے آدمی میں کبر پیدا ہوتا ہو اس سے بہتر ہے وہ عورت جس سے شادی کرے اور آدمی میں عاجزی پیدا ہوتی ہو. یہ بھی کبر کا ایک حصہ ہے نا، رشتے تلاش کرنا اونچے گھرانوں میں تاکہ دوستوں پر فخر کیا جا سکے کہ میری شادی تو سہگل فیملی میں ہوئی ہے، میری شادی تیوانوں میں ہوئی ہے، میری بیوی جو ہے وہ فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، ارب پتی لوگ ہیں، فلاں سفیر کی بیٹی ہے. یہ سب چیزیں کھوکھلے لوگوں کی علامتیں، کھوکھلے لوگوں کی جو اپنی بیویوں کا نام لے کے اور ان کے نسب بیان کر کے اپنے بونے قد کو اونچا کرنا چاہتے ہیں. سب کبر کی قسمیں ہیں بھائی، ہے نا بڑی تلخ باتیں، سب کبر ہے، سب غرور ہے، تاکہ لوگوں سے برتر رہا جائے، لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہاری بیوی اتنے بڑے گھرانے سے نہیں، میرے سالے، میرا تعلق، میرا سسر فلاں جگہ فلاں حکمرانی میں ہے. یہ سب کے سب نشے اتر جاتے ہیں جس دن موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، پھر وہ اس احکم الحاکمین اور اس قادر و قدیر مقتدر کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں کھینچ کے، جہاں کبر کی سزا تھپڑ ہے اور چبھتے ہیں. اللہ نے فرمایا یطربون علی وجوہہم وادبارہم، ان لوگوں کے پیٹھ پر اور ان کے منہ پر فرشتے مارتے ہیں تھپڑ، کیونکہ یہ متکبر لوگ حق ان کے سامنے آتا ہے اور یہ اس کے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. کبر پیدا ہوتا ہے. اس لیے ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا جس شادی کرنے سے آدمی میں کبر آئے اس کی بجائے وہ بیوی اچھی لگتی ہے جو مجھ میں تواضع پیدا کرے. جعفر ابن زبرکان کہتے تھے کہ مجھ سے روایت کی ایک ایسے شخص نے جو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بیت المقدس میں، ان کا قیام تھا کچھ عرصے کے لیے، سارے گھر کا اثاثہ میں نے ایک دن اندازہ لگایا تو دو درہم سے زیادہ نہیں تھا. حبیب ابن مسلمہ جو شام کے گورنر تھے 300 اشرفیاں لے کے حاضر ہوئے اور کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے ہیں، بڑی قدر ہے آپ کی. تو ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سارے پیسے واپس کر دی اور ڈانٹا اور فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے لیے پورے شہر میں اور کوئی نہیں ملا، میرا ہی گھر نظر آیا تھا. تو چپ ہو گئے اور ادب تھا، احترام تھا، بڑوں کے سامنے نہیں بولتے تھے کہ کیسا زمانہ گزرا ہے، بہت مدت ہوئی گزرا ہے، اب نہیں ہوتا ایسا. اب تو جب تک 100% جواب دے کے دوسرے کو چپ نہ کرا لیں تب تک تسکین نہیں نہ ہوتی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو ابن مسلمہ سر چھپانے کی جگہ مل جائے, دودھ پینے کی بکریاں ہوں, خدمت کے لیے نوکرانی بھی گھر میں ہو, تو اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے, تو تم لوگ کیوں چاہتے ہو کہ میں دنیا میں آ جاؤں؟ یہ وہ زہد تھا اور دنیا سے بے رغبتی تھی جو ہمیشہ ساری زندگی ان پر رہی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں, اسد الغابہ میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت میں کسی شخص میں تم وہ زہد دیکھنا چاہو دنیا سے بے رغبتی جو حضرت مسیح علیہ السلام میں تھی تو اس ابو ذر کو دیکھ. اور اتنی زیادہ یہ چیز تنہائی ان پر غالب آئی کہ ایک دن عمران رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے, میں نے عرض کیا کہ آپ نے تنہائی کیوں اختیار کر لی؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ برے دوستوں سے تنہا رہنا اچھا ہے, بس اس وجہ سے. اور پھر ایک دن فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی مجھ سے کہتی ہے عراق چلو, میں جانتا ہوں کہ جب میں عراق جاؤں گا تو عراق والے مجھے عہدے بھی دیں گے, عراق والے پیسے بھی دیں گے, اور یہ مجھے کہتی ہے بار بار. اور میں نے اسے کہا ہے کہ میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جہنم کے اوپر جو پل بنا ہے نا اس کے پیر بڑی جلدی پھسل جائیں گے, تو اگر گزر اس سے گزرنا ہے بغیر پاؤں کے پھسلنے سے اور اس پھسلن سے بچنا ہے تو دیکھنا اپنا بوجھ کم رکھنا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو پلے باندھ لیا تھا, دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں